فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام بزرگو اور میرے عزیز نوجوان بھائیو، اللہ وحدہ لا شریک نے کلمہ توحید شہادتین کے اقرار کے بعد سب سے پہلا فریضہ جو مسلمان پر عائد کیا ہے وہ نماز ہے، اور نماز اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ جو آدمی کلمہ پڑھنے کے بعد نماز کا فریضہ ادا نہیں کرتا وہ مسلمان شمار نہیں ہوتا۔ نماز کا انکار خاص زبان سے کرے یا عمل سے کرے، دونوں طرح ہی انکار اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، بین العبد و بین الکفر و شرک ترک الصلاۃ، مسلمان بندے اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز کو چھوڑنا ہے۔ تو نماز فریضہ ہے، اللہ نے قرآن حکیم میں سورہ توبہ کے اندر ایک مقام پر ذکر کیا ہے کہ اگر یہ مشرکین اپنے شرک سے توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز نہیں قائم کرتا، زکوٰۃ اس پر فرض ہے اس کی ادائیگی نہیں کرتا، تو وہ ہمارا دینی بھائی نہیں ہے۔ دینی بھائی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نماز بھی قائم کرے اور زکوٰۃ بھی ادا کرے، تو یہ بڑا ہی اہم فرض ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے نماز جو ہمارے اوپر فرض کی ہے، اس کے متعلق ہمیں یہ بھی حکم ہے کہ ہم نے نماز اس طرح ادا کرنی ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے۔ نماز ادا کرنا بھی فرض ہے، اور نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ادا کرنا بھی فرض ہے۔ صحیح بخاری میں اور شرح السنہ میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چند نوجوان ساتھیوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، چند دن قیام کیا، 20 دن قیام فرمایا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ 20، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 20 دن رہے۔ تو 20 دنوں کی نمازیں 100 کے قریب بن جاتی ہیں، اگر پورے 20 دن شمار کریں تو 100 نمازیں بنتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نمازیں ادا کی، آپ سے دین سیکھا، اور جب اپنے وطن واپس جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر فرمایا ہے، حکم دیا ہے، نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح میرا طریقہ ہے، مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ مالک بن حویرس رضی اللہ عنہ جب واپس گئے اور آپ نے انہیں یہ حکم دیا اور فرمایا تھا کہ اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو، پچھلے لوگوں کو بھی یہ نماز سکھانا، دین سکھانا انہیں جا کر، آپ نے مرد اور عورت کے طریقہ کار میں کوئی فرق نہیں کیا، سب کو حکم دیا ہے اس طرح نماز پڑھنی ہے جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ لیا۔ یعنی جو اس کی حیات اور کیفیت ہے، قیام، رکوع، سجدہ، تحیات، چاروں حالتیں جو نماز کی ہیں، مرد اور عورت دونوں کو حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق ان کو ادا کرے۔ اور کئی صحابہ کرام، بالخصوص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا مشاہدہ کرنے کے لیے آپ کے پاس آتے۔ صحیح مسلم میں، مسند احمد میں، سنن ابی داؤد میں، وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اب کیوں آیا؟ پروگرام یہ تھا کہ لأنظرن الی صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھوں، آپ کی عبادت کو دیکھوں، آپ کس طرح نماز ادا فرماتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو ملاحظہ کر کے اس کے مطابق نماز پڑھا کرتے تھے۔ آج میرے بھائیو، کئی قسم کی نمازیں ایجاد ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے ہٹ کر لوگوں نے کئی ایسے طریقہ کار ایجاد کر لیے جن کا کتاب و سنت کی نصوص سے دور کا بھی واسطہ اور تعلق نہیں ہے۔ پچھلے درس میں نماز کا طریقہ کار اختصار سے عرض کیا تھا، آج کچھ نماز کے اہم مسائل کی طرف توجہ دلاتا ہوں، جن مسائل میں ہمارے اندر کوتاہی اور سستی پائی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک مسئلہ، نماز با جماعت ادا کرتے ہوئے اپنے امام کی صحیح پیروی اور اقتداء ہے۔ بے شمار مسجدوں میں نمازی جب امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو صحیح طور پر امام کی پیروی نہیں کرتے، الا ماشاءاللہ چند ایک جگہیں ایسی ہیں جہاں پر بڑے ہی اہتمام کے بعد جا کر کچھ معاملہ سدھرا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جن دنوں میں مرید کے مرکز میں پڑھاتا تھا تو اس کے تقریباً کوئی سال ڈیڑھ کا عرصہ میرے سمیت اور بھی کئی اساتذہ کرام نے مل کر باری باری اپنے درسوں میں اس مسئلے کی طرف متوجہ کیا اور بار بار جو غلطی کرتا اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، تب جا کر یہ معاملہ کو سیدھا ہوا۔ اب بھی جو نئے بھائی آتے ہیں وہ اس میں غفلت کر جاتے ہیں، اور اکثر مساجد میں تو حال یہ ہے کہ امام کی صحیح معنوں میں اقتداء اور پیروی ہوتی نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نام پر ایک کتاب چھپی ہے، الرسالہ، نماز کے اوپر ہے۔ انجینئر یونیورسٹی سے چودھری عبدالحفیظ صاحب رحمہ اللہ جو شعبہ اسلامیات کے صدر تھے، انہوں نے اس کا ترجمہ بھی کیا اور وہاں سے یہ چھپی بھی ہے۔ اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ امام احمد فرماتے ہیں اگر تم 100 مسجدوں کا چکر لگاؤ اور ہر مسجد میں جا کر تم اس بات کا مشاہدہ کرو کہ وہاں کے نمازی کیا اس طرح نماز ادا کرتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، تو 100 مسجدوں میں بھی جا کر آپ کو مقتدیوں کی وہ حالت نہیں ملے گی جو نبی علیہ السلام کے پیچھے آپ کے صحابہ کرام کی ہوتی تھی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب جو حمام بن منبہ کو لکھوائی تھی، صحیفہ حمام بن منبہ میں بھی یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا انما جعل الامام لیتم بہ، امام تو اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اذا کبر فکبروا، جب اللہ اکبر کہہ لے پھر تم اللہ اکبر کہو، کیونکہ دوسری حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں ولا تکبروا حتى يكبر، جب تک امام تکبیر کہہ نہیں لیتا اتنی دیر تک تم تکبیر مت کہو، یعنی امام کے پیچھے آؤ، نہ اس کے ساتھ اور نہ اس سے پہل کرو، امام تکبیر کہہ لے پھر تم تکبیر کہو۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا امن الامام فامنوا، جس وقت امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، اور اذا رکع فرکعوا، جب امام رکوع میں چلا جائے پھر تم رکوع میں جاؤ۔ یہ ترجمہ میں نے اس لیے کیا کہ ابو داؤد میں حدیث ہے، اس کے الفاظ ہیں فلا ترکعوا حتى يركع، اتنی دیر تک رکوع میں مت جھکو جہاں تک امام رکوع میں چلا جائے، اور سجدے کے بارے میں اسی حدیث میں ہے ولا تسجدوا حتى يسجد، اتنی دیر تک تم نے سجدے میں نہیں جانا یہاں تک امام سجدے میں چلا جائے۔ اور براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کی جو حدیث صحیح بخاری میں ہے اس میں الفاظ یہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پیچھے جب ہم نماز ادا کرتے تھے نا، لم یحن منا احد ظہرہ حتی یضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم جبہتہ علی الارض، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی کو سجدے والی جگہ پر رکھ نہیں لیتے تھے اتنی دیر تک ہم میں سے ایک شخص بھی اپنی کمر کو جھکانے کے لیے ٹیڑھا بھی نہیں کرتا تھا، سیدھے کھڑے رہتے تھے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی مبارک سجدے والی جگہ پر رکھ لیتے، اس کے بعد صحابہ اکرام سجدے میں جاتے۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام تکبیر کہہ کر رکوع میں جاتا ہے نا، پہلے وہ چلا گیا، اب جب وہ پورا جھک گیا تو مقتدی اس کے بعد رکوع میں گیا، اب اس کے بعد جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر سیدھا کھڑا ہو گیا پھر مقتدی اس کے بعد اٹھا، اب امام نے جو رکوع میں جانے میں پہلے وقت لیا تھا مقتدی کو اتنا وقت بعد میں مل جائے گا جب امام کھڑا ہو جائے گا اور یہ اس کے بعد اٹھے گا۔ آپ نے فرمایا فتلکا بتلکا، وہ وقت جو امام نے پہلے لیا تھا مقتدی کو جو بعد میں ملا یہ اس کے بدلے میں ہے، دونوں کا وقت برابر لگے گا، وہ پہلے جب جائے گا تو اس کے بعد جھکے گا، جب وہ اٹھے گا تو اس کے بعد میں اٹھے گا، تو برابر ہی وقت دونوں کا لگے گا۔ اب کئی بھائی امام سے سبقت لینے کی کوشش کرتے ہیں، ابھی امام اللہ اکبر کہتا ہی ہے وہ پہلے سجدے میں گرے ہوتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے بخاری و مسلم میں، اما یخش الذی احدکم یرفع راسہ قبل الامام ان یحبل اللہ راسہ راس حمار وفی روایت ان یحبل اللہ صورتہ صورت حمار، کیا وہ شخص جو امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے اس بات سے ڈرتا نہیں کہ اللہ اس کے سر کو یا اس کی صورت کو چہرے کو گدھے کے سر سے تبدیل نہ کر دے؟ کتنی سخت وعید ہے۔ اب اس میں ایک بڑی قابل توجہ بات ہے، نبی علیہ السلام نے گدھے کا ذکر کیا ہے، اللہ پاک کہیں اس کے سر کو چہرے کو گدھے کے چہرے سے تبدیل نہ کر دے، تو گدھا جو ہے نا یہ حماقت اور بیوقوفی میں ضرب المثل ہے، جب بھی کسی کی بے وقوفی بتانی ہو تو کہتا ہوں یہ تو گدھا ہے، تو گدھا حماقت اور بے وقوفی میں ضرب المثل ہے۔ اب غور کریں کہ یہ مثال کیوں دے دی، بھائی جب امام کے پیچھے ایک بندہ کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہا ہے، کیا وہ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے نماز سے فارغ ہو سکتا ہے؟ مقتدی کبھی بھی نماز سے امام سے پہلے نماز میں فارغ نہیں ہو سکتا، فارغ نماز سے تبھی ہوگا جس وقت امام سلام کہے گا، اس سے پہلے فارغ نہیں ہو سکتا۔ تو جب امام کے سلام پھیرنے سے پہلے یہ نماز سے فارغ ہو نہیں سکتا تو پھر جلدی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جلدی کا یہی مطلب سمجھ میں آتا ہے نا کہ جلدی جان چھڑانا چاہتا ہے اس لیے پہل کر رہا ہے، جب سلام سے پہلے یہ فارغ ہو ہی نہیں سکتا تو جلد بازی پر بے وقوفی اور گدھا پان نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے وعید بھی بیان فرمائی ہے، اس لیے امام سے حرکت کرنا پہلے کی جائے نہ اس کے ساتھ، بلکہ تمام حرکات اونچ نیچ امام کے بعد میں ہو. اس لیے آپ نے فرمایا انی امامکم فلا تسبقونی بالرکوع ولا بالقیام ولا تسبقونی بالرکوع ولا بالسجود ولا بالقیام ولا بالانصراف. فرمایا میں تمہارا امام بنایا گیا ہوں، تم نماز میں، قیام کرنے میں، رکوع کرنے میں، سجدہ کرنے میں، نماز سے سلام پھیرنے میں مجھ سے آگے مت نکلو، پہل نہ کرو، کیونکہ مقتدی کا حق ہے پیچھے پیچھے آئے. تب جو بھائی نماز کے اندر ایسی غلطی کرے، تو جس بھائی کو اس مسئلے کا علم ہو گیا اس کا حق یہ ہے کہ جب نماز سے فارغ ہوں بڑے اچھے طریقے سے پیار اور محبت کے ساتھ، حکمت اور دنائی کے ساتھ اپنے اس بھائی کی رہنمائی کرے، اس کی یاد دہانی اس کو کروائے اس مسئلے کی. بسا اوقات یوں ہوتا ہے امام نماز پڑھا رہا ہے اور مقتدی پیچھے کھڑے ہیں. اب کئی بھائی جلد بازی سے کام لیتے ہیں، کئی ایسے جنہیں مسئلے کا شعور ہے، اب وہ سیدھے کھڑے ہیں مقتدی امام کے سجدہ جانے تک. اب کئی دفعہ یوں ہوتا ہے کہ جو دائیں بائیں کھڑے ہیں اس کے، وہ سجدے میں جب جھک پڑتے ہیں ساتھ ہی یا پہلے، یہ دیکھتا میں اکیلا پیچھے رہ گیا ہوں، یہ بھی تکبیر کہہ کے ساتھ جھک پڑتا. بہت کم ایسے ہیں جو اس بات کا خیال کرتے ہیں، اور پھر اس بات کا بھی ہمارے یہاں لحاظ نہیں کیا جاتا کہ امام کے پیچھے کھڑے ہونے والے لوگ ایسے ہونے چاہیے جو عقل میں پختہ ہوں اور مسائل سمجھتے ہوں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے ابو داؤد میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو اول الاحلام اور ذو النہا ہیں، پختہ عقل و شعور والے لوگ ہیں، وہ میرے پیچھے کھڑے ہوا کریں. معالم السنن میں امام خطابی رحمہ اللہ جو ابو داؤد کی شرح ہے اس میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بتایا ہے کہ میرے پیچھے پختہ عقل اور شعور والے لوگ کھڑے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اگر نماز میں غلطی کرتا ہے، خطا کرتا ہے، امام کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، کوئی صورتحال پیش آ جاتی ہے، تو یہ لوگ جو ان میں سے کوئی ایک نیابت کا کام جو ہے نا وہ دے سکتا ہے. تو امام کا نائب جو ہوگا وہ ایسا ہونا چاہیے جو صحیح مسائل سمجھتا ہو. تو یہاں ایسے لوگ کھڑے ہوا کریں جو نماز کے مسائل کو جانتے اور اقتداء کے مسئلے کو سے اچھی طرح واقف ہوں. اگر یہاں سے کنٹرول ہوگا تو جو پیچھے ان کے لوگ کھڑے ہیں ان کی اقتداء میں ہوں گے، وہ ان کو دیکھ کر اپنی نماز صحیح کر لیں گے. میرے بھائیو، آپ بے شمار مواقع پر بے شک اس کا مشاہدہ کر لینا، آپ کو یہ غلطی تقریباً ہر مسجد میں ہوتی نظر آئے گی. امام احمد ابن حنبل نے اپنے رسالے میں عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما دونوں سے نقل کیا ہے. دونوں کا اپنا اپنا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو امام کے ساتھ اقتداء میں کھڑا ہے، امام کی پیروی صحیح نہیں کرتا، نماز سے فارغ اور اس کو کہنے لگے لا صلیت وحدک ولا صلیت مع الامام. اللہ کے بندے، نہ تو نے اکیلے نماز پڑھی نہ تو نے امام کے ساتھ پڑھی. اکیلے تو اس لیے نہیں کہ تو جماعت میں کھڑا ہے، امام کے ساتھ تیری نماز اس لیے نہیں ہوئی کہ تو نے امام کی پیروی نہیں کی. امام کے ساتھ تو نماز تب صحیح ہوتی ہے جب امام کی اقتداء صحیح کی جائے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی خطا اور غلطی ہے، اس کی طرف توجہ دیں. اسی طرح دوسرا مسئلہ نماز میں صفوں کی درستگی. یہ تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہمارے مراکز میں خاص طور پر اس کا اہتمام ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ یہ مسئلہ سمجھ گئے کہ صف کیسے صحیح کرنی ہے. لیکن بعض اوقات اس میں ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ نماز میں تو کندھے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں ملا کے کھڑے ہونا ہوتا ہے. اب کئی بھائی جو ہیں نا پاؤں اتنے زیادہ کھول لیتے ہیں جسے کندھے ملتے ہی نہیں. اگر اس طرح صف کو صحیح کریں کہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر اس حساب سے پاؤں کھولیں تو پھر نماز میں خلا بھی پیدا نہیں ہوگا اور صف بھی صحیح ہوگی. بہت سارے بھائیوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں پاؤں زیادہ چوڑے کر لیں گے اور کندھے اوپر سے ان کے ملیں گے نہیں. پہلی رکعت میں پاؤں ملائیں، اگلی رکعت میں ایک بندے کا وقفہ پیدا ہو جاتا ہے بیچ. حق یہ ہے کہ جب کھڑے ہوں تو کندھے کے ساتھ کندھا ملا لیں، اس حساب سے آپ اپنے پاؤں کھولیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. آپ نے فرمایا سد الخلل، جو دو بندوں کے درمیان خلا ہوتا ہے نا اس کو بند کرو. ولا تذروا فرجات للشیطان، بیچ میں جو خالی جگہ ہیں ان کو شیطان کے لیے مت چھوڑو. امام منذری رحمہ اللہ نے الترغیب و الترہیب میں لکھا ہے، یہ جو فرجات، فرجا کی جمع ہے، اور فرجا کہتے ہیں دو بندوں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان کے لیے فرجے اور خالی جگہ، دو بندوں کے درمیان جو وقفہ ہے یہ شیطان کے لیے نہ چھوڑو. کیونکہ آپ نے فرمایا انی لا ارى الشیطان يدخل في خلل الصف كأنه الحذف، فرمایا میں دیکھتا ہوں شیطان صفوں کے اندر گھس جاتا ہے، جہاں خالی جگہ ہوتی ہے وہاں دخل اندازی کرتا ہے. اور شیطان بکری کے چھوٹے بچے کی طرح، فرمایا جس طرح وہ چھوٹا بچہ بھاگ دوڑ کرتا ہے اس طرح صفوں کے اندر شیطان گھس جاتا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا سبو صفوفکم، صفیں درست کر لو. کبھی فرمایا اقیموا صفوفکم، اپنی صفوں کو قائم اور سیدھا کرو. اس لیے فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، صف کی درستگی نماز کے قائم کرنے سے. دوسری حدیث میں الفاظ ہے فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، صفوں کی درستگی نماز کے پورا کرنے سے. تیسری حدیث کے الفاظ ہے فإن تسوية الصفوف من حسن الصلاة، صفوں کی درستگی نماز کا حسن ہے. تو صف کا صحیح ہونا نماز کا حسن ہے، نماز کو پورا کرنا ہے، نماز کو قائم کرنا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے اگر صف درست نہیں ہوگی تو نماز صحیح معنی میں قائم نہیں ہوگی. فرمایا فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، نماز کے قائم کرنے میں سے یہ ہے. پھر امام کا بھی حق ہے، وہ اپنے مقتدیوں کو طرف دیکھے، اگر ان کی صفوں میں کوئی خلل ہے تو امام کا کام ہے وہ بیچ میں جا کر صف کو صحیح کرے اور خلل کو بند کرے. نبی علیہ السلام نے جب یہ حکم دیا تھا نا تو صحابہ کرام نے اس حکم کا جو مطلب سمجھا وہ یہی تھا، وہ کندھے کے ساتھ کندھا اور پاؤں کے ساتھ پاؤں جوڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے. اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب صحابہ کا زمانہ اختتام کو پہنچ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم انس بن مالک مدینہ ایک دفعہ تشریف لائے تو لوگوں نے پوچھا آپ رسول اللہ کے خادم ہیں، آپ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ بڑا عرصہ گزارا ہے، تو رسول اللہ کے دین میں سے آپ نے ہمارے اندر کوئی خامی کوتاہی دیکھی ہو تو اس کی رہنمائی فرما دیں. کہنے لگے میں تمہارے اندر ایک خامی دیکھتا ہوں کہ تم صفیں صحیح نہیں کرتے. اور فتح الباری میں اور ابن ابی شیبہ میں امام بخاری نے صحیح بخاری میں باب باندھا الزاق المنکب بالمنکب والقدم بالقدم، کندھے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں ملا کر کھڑا ہونے کا بیان اس کی شرح میں ابن حجر نے فتح الباری میں نقل کیا ہے، اور ابن ابی شیبہ کے المصنف میں صحیح سنہ سے روایت موجود ہے. حضرت انس فرماتے ہیں آج اگر تو کسی آدمی کے ساتھ پاؤں ملا کر کھڑا ہو تو اس کو دیکھے گا وہ اس طرح بھاگتا ہے جیسے شریر خچر دوڑتا، یہ حالت بھی ہے. یہ کیوں پیدا ہوئی؟ مسلمانوں کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرمی نہیں ہے. اب غور فرمائیں، اللہ کے رسول نے یہ جو صاف سیدھی کرنے کا حکم دیا نا، اسی حدیث میں ابو داود میں حدیث ہے لینو بینا ایدی اخوانکم، لینو بینا ایدی اخوانکم، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ. جب ایک بھائی دوسرے بھائی کے حق میں نرم ہوگا تو تبھی کندھے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں ملانے دے گا. جب اس کے اندر یہ نرمی پیدا ہی نہیں ہوگی، مسلمان بھائی کے لیے اس کے اندر جب تک نرمی پیدا نہیں ہوگی اتنی دیر تک وہ اس کے ساتھ مل کر کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہوگا. پھر یہاں ایک اور بھی زیادتی ہے، حکم تو یہ نا کندھے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں مل جائے، اب بعض بھائی اس میں مبالغہ کرتے ہیں، اتنا مبالغہ کہ پاؤں کے اوپر پاؤں چڑھا دیتے ہیں، جس سے نمازی کے لیے بھی تنگی ہوتی ہے اور نماز پڑھنا بھی کئی دفعہ دشوار ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیو اس بات کا بھی لحاظ رکھا جائے، شریعت کے جتنے احکام ہیں نا ان میں اعتدال کی جو راہ ہے وہ اپنانی چاہیے، نہ افراد کا شکار ہونا چاہیے نہ تفرید کا. تو نہ ہی پاؤں کے اوپر پاؤں چڑھا کر کھڑے ہو کہ اگلا تنگ ہو، اور نہ ہی پاؤں اور دونوں پاؤں کے درمیان اتنا وقفہ ہو کہ درمیان میں دراڑ محسوس ہو. دراڑ بھی بند کرنی ہے اور ساتھی کے حق میں نرم بھی ہونا ہے. اس طرح سب سیدھی کر کے جب کھڑے ہو کر نماز ادا کریں گے پھر اقامت الصلاۃ کا فریضہ ادا. ہم نے اپنے کتنے اہل حدیث بھائیوں کو دیکھا، مسئلہ بیان ضرور کرتے ہیں لیکن جب نماز پڑھتے ہیں پاؤں پورا ملانے کی کوشش ہی نہیں کرتے، بلکہ وہ ٹیڑھے پاؤں ہوتے ہیں اور یہ چھوٹی انگلی جو ہے نا یہ ساتھ ایک طرف سے ملا لیتے. مسئلہ تو یہ ہے کہ پاؤں قدم کے ساتھ پورا قدم ملایا جائے. امام بخاری رحمہ اللہ نے تبویب میں یہی بات سمجھائی ہے، الزاق المنقب بالمنقب والقدم بالقدم. یہ نہیں فرمایا کہ انگلی انگلی کے ساتھ ملائی تھی، پاؤں پاؤں کے ساتھ ملایا جائے، تو پورا قدم بھی ملایا جائے اور پورا کندھا بھی ملایا جائے. تو یہ آپ بہت ساری مسجدوں میں دیکھیں گے، یا پھر کندھوں میں فرق ہے، ان میں فاصلہ ہے، یا پھر پاؤں سیدھے نہیں ہیں، یا کسی نے ملایا تو بالکل ٹیڑھے کیے ہوئے. حالانکہ پاؤں کو سیدھا رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے، صفوں کے باب نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما صف القدمین من السنہ، پاؤں کو سیدھا اور درست کرنا یہ سنت میں سے ہے. یہ عبداللہ بن زبیر بیان فرماتے ہیں کہ صف القدمین من السنہ، دونوں پاؤں کو سیدھا اور درست رکھنا یہ سنت میں سے. ہماری حالت کیا ہے، پاؤں بھی سیدھے نہیں ہوتے، ملاتے ہیں تو پورا نہیں ملاتے، یا اگر ملا دیتے ہیں تو پھر بالکل دوسرے پاؤں کے اوپر جڑا دیتے ہیں. تو اپنی نماز، اس سے نماز کے سکون میں بھی فرق آتا ہے، کیونکہ نماز خشوع و خضوع سے پڑھنے کا حکم ہے نا. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں عز و انکساری کرتے ہیں. اور اس سے جب ایک دوسرے کے اوپر پاؤں چڑھایا جائے نا، عجز اور انکساری اور خشوع و خضوع میں بھی فرق آتا ہے. تو تمام آداب جو نماز کے ہیں، صفوں کی درستی کا جو مکمل طریقہ کار ہے، اس کا ضرور دھیان کیا جائے. اور امام اپنے مقتدیوں کے اندر داخل ہو کر جہاں خلل ہو اس کو پورا صحیح کرنے کی کوشش کرے. ہمارے ہاں یہ بھی کوتاہی موجود ہے، اللہ کا فضل ہے یہاں تو الحمدللہ بھائی اس قدر جو ہے نا احتیاط کرتے ہیں کہ صف سیدھی پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت ساری جگہوں پر آپ باہر اپنے دیگر مساجد میں دیکھیں گے یہ کمی موجود ہے، اور امام بھی توجہ نہیں دلاتا، نہ مقتدی خیال کرتے ہیں نہ امام اس بات کی طرف توجہ دلاتا اور محنت کرتا. حق یہ ہے کہ امام اپنے مقتدیوں کا خیال کرے، اپنے مقتدیوں کی نماز کو صحیح کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ امام ہے ان کا اور ان کے نماز کے اندر لیڈر اور قائد ہے. اگر امام ہی اپنے مقتدیوں کی نماز کی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، صحیح سمت سے ان کو آگاہ نہیں کرے گا، اگر غلطی کر رہے ہیں تو ان کو درست چیز بتائے گا نہیں، تو پھر اصلاح کیسے ہوگی؟ ایک حدیث میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے لگے تو ایک صحابی کا سینہ آگے نکلا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھڑی تھی، آپ نے چھڑی لگا کر اس کے سینے کو اس کو بتایا کہ سیدھا رکھو نماز کے اندر، آگے بڑھ کر اس طرح نہیں کھڑے ہوتے صف میں، اور رسول اللہ صف کے اندر گھس کر صف کو صحیح کرتے تھے. اس لیے میرے بھائیو یہ بھی نماز کا ایک اہم مسئلہ ہے، اس کی طرف بھی توجہ دی جائے. اسی طرح پھر پچھلے درس میں نے اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ نماز شروع کرتے ہوئے بعض بھائی لفظی نیت شروع کر دیتے، حالانکہ لفظی نیت یہ کتاب و سنت میں موجود ہی نہیں ہے. نیت کا معنی میں نے ذکر کیا تھا، نیت فعل القلب کو کہتے ہیں، دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں. جب آدمی نے کوئی کام بھی کرنا ہو تو دل سے قصد اور ارادہ کر کے وہ کام کر گزرے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات جو ہے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نماز کے لیے تو میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ عمل ہے، اس کی تو نیت بدا کر لی، کتنے ہی اور اعمال ہیں ان کی کبھی کسی نے نیت لفظی نہیں کی. جس طرح استنجا کرتا یہ بھی ایک عمل ہے، وضو کرتا یہ عمل ہے، غسل کرتا یہ عمل ہے، لباس پہنتا یہ ایک عمل ہے، کھانا کھاتا یہ ایک عمل ہے، بے شمار اعمال صالحہ موجود ہیں، لیکن تمام اعمال کا فرمایا دار و مدار نیتوں پر ہے. باقی کسی کے لیے کوئی لفظی نیت کسی نے نہیں بنائی، اور نہ ہی نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام سے اس کا کوئی وجود ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے تھے، تکبیر سے نماز شروع ہوتی تھی اور سلام سے نماز ختم ہوتی تھی. تحریم و تکبیر و تحلیل و تسلیم، فرمایا نماز کے اندر باقی چیزیں جو حلال ہوتی ہیں حالت نماز میں ان کو حرام تکبیر کرتی، اور پھر وہی چیزیں جو ہیں وہ حلال سلام کے ساتھ ہوتی ہیں جو حالت نماز میں منع ہو جاتی. اسی طرح نماز کے مسائل میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جس طرح شروع میں نے اشارہ دیا کہ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے جب نماز پڑھنے کا حکم دیا تو آپ نے مرد و زن کی نماز میں اس کی حیات اور کیفیت میں فرق نہیں کیا. بہت سارے ہمارے بھائی مرد اور عورت کی نماز میں فرق بھی کرتے ہیں، یہ ضرور ہے کہ ان کے پردے میں فرق ہے، ان کی صفوں میں فرق ہے، کہ عورت نے امامت اگر کرانی ہے تو صحابیات سے یہ طریقہ ملتا ہے، وہ صف کے بیچ میں کھڑی ہوتی تھی. مرد بھول جائے نماز میں تو آدمی مقتدی مرد ہو تو سبحان اللہ کہتا ہے، اور عورت جو ہے نا وہ تالی ہاتھ پہ ہاتھ الٹا مار کر جو ہے نا وہ اس کو متنبع کرتی ہے، بولتی نہیں ہے نماز میں، لیکن جو نماز کا طریقہ کار ہے اس کی حیات اور کیفیت ہے، اس میں قطعاً کوئی فرق نہیں۔ اب ہمارے بھائیوں نے یہ فرق کر لیا پہلا ہی کہ مرد تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے، عورت سینے کے اوپر باندھے گی، حالانکہ یہ طریقہ، یہ فرق کسی بھی صحیح و کجاز صحیح روایت میں بھی موجود نہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرق کر کے دیا ہو یا صحابہ کرام نے یہ فرق کیا ہو۔ اب جو سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث پیش ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ تو صحیح نہیں، لیکن جب عورت کے متعلق مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ سینے پر کہاں سے باندھتے، پھر وہی یہی حدیث دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں کہ سینے پر نبی علیہ السلام نے باندھے۔ بھائی جب رسول اللہ نے باندھے تو پھر عورت کے لیے کیسے ہو گیا، مرد کے لیے بھی تو یہی مسئلہ ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک حیرانگی کی بات عرض کرتا ہوں، فقہ جعفری میں ہاتھ کھول کر نماز پڑھی جاتی ہے اور فقہ حنفی میں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھی جاتی ہے۔ چکوال میں ایک مولوی صاحب گزرے ہیں، مولوی کرم الدین، ان کی کتاب ہے آفتاب ہدایت، اب ان کا پیچھے بیٹا ہے قاضی مدر حسین، تو وہ شیعہ کے رات میں انہوں نے کتاب لکھی ہے، اب فقہ جعفری کی روح سے ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں اور فقہ حنفی میں اور باقی فقہا کے ہاں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ فصل لربک ونحر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، آپ نماز پڑھیں ونحر اور ہاتھ باندھے۔ نہر کا معنی پھر انہوں نے لغت میں کی، کیونکہ لغت میں نار سینے کو بھی کہتے ہیں نا، جس طرح یہ گلا ہے نا، گلا کاٹنا اور جانور ذبح کرنا، جیسے اس کو نار کہتے ہیں لغت میں سینے کو بھی نہر کہتے ہیں، اور اس بارے میں روایات ہیں تفسیری لیکن وہ سندن کمزور ہے۔ انہوں نے وہاں پر لکھا کہ لغت میں نہر سینے پر ہاتھ باندھنے کو بھی کہتے ہیں، اور کہتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب نماز پڑھنی ہو تو ہاتھ سینے پر باندھ کر پڑھنی چاہیے۔ اب فقہ جعفری کے مقابلے میں ہاتھ باندھنا ثابت کر رہا ہے، ساتھ سینے پر باندھنا بھی ثابت کر رہا ہے، لیکن جب خود نماز پڑھنے کو کھڑے ہوں گے تو سینے پہ نہیں باندھے، اپنے دونوں ہاتھوں کو یہاں رکھ کر وہ تحت سرہ زیر ناف باندھے گے۔ ایک دفعہ ہم گوجرانوالہ کی طرف، میرا ایک جگہ درس تھا، تو بعد ہمارے بھائی ایسے ہیں جب وہ فضائل اور مناقب بیان کرتے ہیں نا نبی علیہ السلام کے یا صحابہ کے، تو بڑا غلو سے کام لیتے ہیں۔ اب انہوں نے سوال لکھ کر یہ بھیجا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناڑو، ناڑو سمجھتے ہیں ناف، ناڑو تھا کہ نہیں تھا؟ کیوں وہ کہتے ہیں رسول اللہ کا ناڑو نہیں تھا۔ میں نے کہا اللہ کے بندو، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ناف تھی نہیں، ناڑو تھی تھا ہی نہیں، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہاتھ کہاں باندھتے تھے؟ پھر آپ تو کہتے ہیں ناڑو کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے، جب آپ کا ناڑو ہی نہیں تھا تو ہاتھ کہاں باندھتے تھے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے نا، پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا صحیح بخاری کی حدیث ہے، پھر سمجھ لو اس کو، کان الناس یؤمرون ان یدا رجل یدہ الیمنا علی ذراع الیسری فی الصلاۃ، لوگوں کو حکم یہ دیا جاتا تھا کہ بائیں ہاتھ کو، دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع پر نماز میں باندھے۔ اب عربی زبان میں یہ جو ہے نا، یہاں انگلی سے لے کر یہ سارا لغت میں اس کو یدی کہتے ہیں، لیکن عرف میں اصطلاح عام میں یہ جو گٹ ہے نا، یہاں سے اگلا جو حصہ اس کو یاد کہتے ہیں، جب چور چوری کرے نا، فقط و ایدیا و ما فرمائے، ان کے ہاتھ کاٹ دو مرد ہو یا عورت۔ اب ہاتھ بل اتفاق یہاں سے کاٹے جاتے ہیں، اس کے عرف میں یاد کا اطلاق اس گٹ سے لے کر اس حصے پر ہوتا ہے، اور یہ جو گٹ ہے اس کو عربی میں رسغن کہتے ہیں، اور اس حصے سے لے کر کونی تک یہ جو حصہ اس کو سائد کہتے ہیں، اور یہ کونی سے لے کر یہ جو انگلی ہے درمیان والی بڑی، اس سے لے کر کونی تک پورے کو ذرا کہتے ہیں۔ اب حدیث میں حکم یہ ہے کہ دائیں ید کو بائیں ذرا پر باندھے، اب ذرا یہاں تک آئے گا، یہاں تک ہاتھ رکھے نا آپ کے آٹومیٹک ہاتھ آپ کے سینے پر ہی آئیں گے، نیچے نہیں جائیں گے۔ ایک بات، ناف سے اوپر ہی کم از کم رہیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے، یا ہمارے اہل حدیث بھائی غلطی کیا کرتے ہیں، وہ یوں کرتے ہیں، یہاں پکڑا تھا کئی لوگوں نے، یہ آگے نا کونی سے بھی آگے ہاتھوں کو لے جاتے ہیں، یہاں اس طرح ہاتھ کو پکڑنا یا رکھنا یہ بالکل غلط ہے۔ آخری حدیث کی یہ کونی کی نکر ہے، کیونکہ ذرا کا اطلاق یہاں تک ہوتا ہے، آپ اپنے ہاتھ کو یہاں تک لائیں اور جہاں آتے ہیں پھر اس کو رکھ لیں۔ دوسرا طریقہ یہ بھی ہے، بعض حدیث میں مسلم میں جو ابو وائل بن حجر کی حدیث ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں رسغ اور سائد پر رکھتے، رسغ یہ گٹا اور سائد یہ کلائی ہے، چونکہ سائد بھی عربی زبان میں اس کا اطلاق اس جوڑ سے لے کر اس جوڑ تک ہوتا ہے، تو بخاری کی حدیث کے تابع اس کو بھی رکھیں گے تو اس کا مفہوم بھی وہی نکلتا ہے۔ تو سب سے بہتر یہ صورت ہے، کیونکہ اس میں امر ہے، کان الناس یؤمرون، صحابہ کو لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا، اب صحابہ کو حکم دینے والے تو اللہ کے رسول ہی تھے نا، یہ بخاری میں بھی حدیث ہے، موطا میں بھی حدیث ہے، تو اس لیے ہاتھ باندھنے میں بھی یہ غلطی نہ کی جائے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو آگے لے جائیں، یا بعض لوگوں نے ایسے کیا ہوتا، نہیں دائیں ہاتھ کو اس کے اوپر رکھیں، اوپر لائیں، اور یہ کون ہی اس کی آخری ہاتھ، کون اسے آگے آپ ہاتھ نہیں لے جا سکتے۔ تو یہ طریقہ ہے ہاتھ باندھنے کا، اور نبی علیہ السلام نے مرد اور عورت کے لیے قطعاً فرق نہیں کیا۔ وائل بن حجر کو یہی فرمایا، سلو کمار آئی تم انہیں اسلی، پچھلوں کو بھی جا کر دین سکھانا اور اسی طرح نماز پڑھنا جیسے تم نے نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھ لیا۔ اسی طرح نماز کے مسائل میں بہت سارے مسئلے میں بس جو عرف میں معاشرے میں جن کی زیادہ ضرورت ہے ان کا ذکر کرتا ہوں۔ اب نماز پڑھتے ہوئے لباس کا ایک مسئلہ بھی بڑا قابل توجہ ہے۔ بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو چست پینٹ پہنی ہوتی ہے اور اس میں عبادت کرتے ہیں۔ ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، آپ غور فرمائیں، اگر کوئی آدمی پجامہ پہنے ہوئے اور اس کے اوپر اس کی چادر نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نماز کو مکروہ سمجھتے تھے۔ یہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، حاکم میں بھی موجود ہے، امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، امام زابی نے بھی صحت میں ان کی موافقت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پجامہ جس کے اوپر چادر نہیں ہوتی تھی اس میں نماز پڑھنی مکروہ سمجھتے تھے۔ اللہ، پجامہ تو پینٹ سے ذرا کچھ ڈھیلا ہوتا، لیکن جب اس کے اوپر بھی چادر نہیں ہوتی تھی اللہ کے نبی پسند نہیں کرتے تو اس میں نماز پڑھی تھی، تو پینٹ تو اس سے سخت ہوتی ہے، پھر جو چادر اس کی قمیض ہوتی ہے یہ اس کے اندر کی ہوتی ہے، اور جو سطر ہے نا لباس کا اصل مقصود ایک ہے، سطر اور ایک زینت۔ قرآن میں اللہ نے بتایا نا، اللہ نے جو لباس اتارا نا اس لیے اتارا ہے تاکہ تم اپنی شرمگاہوں کو چھپاؤ اور تمہاری زینت بنایا اس کو، تو لباس شرعی ایسا ہونا چاہیے جو سطر کا تقاضا پورا کرے۔ جب نبی علیہ السلام پجامے کے اندر نماز پسند نہیں فرما رہے، ایسا پجامہ جس کے اوپر چادر نہ ہو، تو اس پینٹ میں نماز کیسے پسند کی جائے گی جس سے اعضاء کا اظہار ہو رہا ہو۔ ہاں، جس نے پینٹ پہننی ہے اوپر لمبا کرتا پہنے، یہ جو اس کا حصہ ہے پردے کا یہ چھپا ہوا ہو، پھر تو اس میں نماز درست ہوگی، وگرنہ نماز صحیح نہیں ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کھلے لباس میں نماز پسند کرتے تھے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایک موقع پر کہا ہے، اور ان کے ایک شاگرد نے کتاب لکھی اخطاء المصلین، نمازیوں کی غلطیاں، تو پینٹ کے حوالے سے اس میں دو وجہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک تو اس میں کفار سے تشبہ ہے، مشابہت ہے، کیونکہ اس سے ان کے اعضاء کا اظہار ہوتا ہے، اور دوسرا یہ تنگ ہے، بندہ سکون اور اطمینان سے صحیح معنوں میں نماز ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ جو جبتہ یاد بیٹھنا تو بڑا مشکل ہوتا ہے تنگ پینٹ کے ساتھ بیٹھنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز سکون اور اطمینان سے ادا کرتے تھے، حکم بھی یہ ہے اسکنوا فی الصلاۃ، اپنی نماز میں سکون اختیار کرو، اور کامیاب بھی وہ مومن ہے جو نماز میں خشوع اور خضوع اور سکون کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تو اس بات کی طرف میرے بھائیو دھیان کرو، اگر کوئی آدمی پینٹ پہن کر نماز پڑھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کے اوپر چادر ہو بڑی، یا کم از کم جو قمیض پہنی ہے وہ اس کے اوپر آئے، اس کے اعضاء کا اظہار نہ ہو، اور پینٹ بھی ایسی استعمال کرو جو کرنی ہو تو جو کھلی ہو، تنگ لباس جس کے اعضاء کا اظہار ہو شریعت میں پسندیدہ ہے ہی نہیں۔ اسی طرح بعض لوگ نماز کی ادائیگی میں یہ بھی کرتے ہیں کہ سجدے میں جب جائیں نا تو انہوں نے ایک مٹی رکھی ہوتی ہے، چھوٹی سی مٹی کا ایک ٹکڑا ہے، اس کے اوپر وہ سجدہ کرتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ سجدہ نبی علیہ السلام نے جو بتایا نا، ماتھا جس جگہ پر آپ نماز پڑھیں اس جگہ کے اوپر لگنا چاہیے۔ اب انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ کر اس کے علاوہ ایک اور مٹی کی ٹھیکری بنا لی، کہتے ہیں یہ کربلا مولا کی مٹی ہے، اس کے اوپر اس کو چومتے بھی ہیں، اس پر سجدہ بھی کرتے ہیں۔ بالکل یہ طریقہ نہیں ہے اسلام کا۔ اگر اس طرح ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کی مٹی وہ لے کر آپ سب کو کہتے ہیں یہ مدینہ ہے میرا، اور یہ مکہ ہے جہاں میں پیدا ہوا ہوں، یہ میرا جائے ولادت ہے اور سب سے باعزت جگہ ہے، اس کی مٹی کی ٹھیکریاں بنا کر سجدہ کیا کرو۔ اسلام نے نہیں طریقہ دیا، یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے کہ حالت سجدہ میں جا کر پھر مٹی کا ایک ٹکڑا رکھ کر اس کو چومتے رہنا اور اس کے اوپر سر رکھ کر سجدہ کرنا، بالکل اسلام کا طریقہ نہیں۔ تو نماز کے اندر ہماری بہت ساری خطائیں اور غلطیاں جن کی طرف ہم لوگ توجہ نہیں کرتے۔ تو یہ چند ایک مسائل میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اگلے درس میں مزید نماز کے اندر جو ہماری خامیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کا ذکر کروں گا، کیونکہ گلا زیادہ ساتھ نہیں دیتا، بس حاضری لگ گئی ہے آپ کے ہاں، کوئی مسئلہ ہے کسی بھائی کا تو ذکر کر دے پھر۔ بسم اللہ۔ دو شخص نماز پڑھ رہے ہیں باجماعت، اگر ایک شخص کا وضو ٹوٹ جائے تو دوسرا شخص کیا کرے؟ وہ اپنی نماز کو جاری رکھے؟ جس طرح امام کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ چلا جاتا ہے جو اس کے پیچھے ہوتا ہے، اس کا نائب بن جاتا ہے، اب اس کا نائب کوئی نہیں، اکیلا ہی اپنی نماز پڑھے گا، جس کے وضو ٹوٹ گیا اس کے بارے میں حکم ہے وہ چلا جائے، اور جا کر اپنا وضو کرے اور نئے سرے سے وہ نماز پڑھے. یہ ابو داؤد میں حدیث ہے. تشہد میں انگلی کو لاتے رہنا چاہیے, ایک دفعہ حرکت دے کر ساکن کر دینا چاہیے. نماز کی حالت میں رسول اللہ جب بیٹھ جاتے تو اشارہ کرتے رہتے تھے. دو کام ہے حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اتحاد بیٹھتے اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں پر یا رانوں پر رکھتے اور اشارہ کرتے انگلی کے ساتھ. اب ہمارے بھائی اشارے سے تو پریشان ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں اشارہ ایک بار کر دیا بس کافی ہے, سلام تک نہیں آتے تھے. تو غور کریں, اگر اشارہ ایک بار کافی ہے تو یہاں پر ہاتھ جو رکھے ہیں یہ سلام تک کیوں رکھے؟ یہ بھی تو اسی حدیث میں ہے. تو پھر ہاتھ بھی ایک بار رکھ کے اٹھا لو. جس دلیل کے ساتھ ہاتھ رکھ کر پھر سلام تک ہاتھ رکھیں اسی دلیل کے ساتھ اشارہ بھی ہے, کیونکہ دونوں ایک ہی مسئلے ہیں ایک ہی حدیث میں. تو اگر ہاتھ اتحاد صورت میں رکھ کر سلام تک لے جائیں گے تو انگلی کا اشارہ بھی اسی طرح ہی ہے. اور نسائی میں حدیث ہے یحرکھا یدہ بہا, آپ دعا بھی فرماتے اور انگلی کو حرکت بھی دیتے رہتے. اور جو فعل مضارع ہوتا ہے نا, تھوڑی بہت جو بھائیوں نے عربی پڑھی جانتے ہیں کہ فعل مضارع تسلسل کا تقاضا کرتا ہے کہ ایک کام بار بار ہو. یحرکھا ہے مضارع. کیا خاوند اپنی بیوی کو پیچھے کھڑا کروا کر جماعت نماز پڑھ سکتا ہے جبکہ ان دونوں کے علاوہ کوئی نہ ہو؟ بالکل پڑھ سکتا ہے, کیونکہ عورت اکیلی ایک صف کے قائم مقام ہوتی ہے. صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تبویب بھی قائم کی ہے کہ عورت اکیلی صف کے قائم مقام ہوتی ہے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے بالکل صحیح سند سے, شیخ البانی رحمۃ اللہ آداب و ضفاف میں بھی ذکر کی ہے. کہتے ہیں کہ ایک صحابی کی شادی ہونی تھی, ابن مسعود نے ان کو نصیحت کرتے فرمایا جس وقت تمہاری شادی ہونا تو پہلی رات جب تم نے اکٹھے ہونا ہے, تو ابن مسعود فرمانے لگے اپنی بیوی کو پیچھے کھڑا کر کے دو رکعت نماز پڑھنا, اس کے بعد جو اپنے اعمال ہیں وہ کرنا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت اکیلی ہو اس کو پیچھے کھڑا کر کے آدمی نماز پڑھ سکتا ہے, ساتھ نہیں کھڑی ہو, کیونکہ عورت پیچھے کھڑی ہوتی ہے. نماز بوجھ ہے وسوسے آنے کی صورت میں کیا کرے جبکہ نماز میں خیال ہی نہیں رہتا کیا پڑھ رہا ہوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک حدیث میں آیا کہ ہر بندے کے ساتھ اللہ نے ایک شیطان رکھا جو اس کو اکساتا ہے. اور آپ سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے, لیکن آگے آپ نے کہ الفاظ ہیں فاسلم, میں اس سے سالم رہتا ہوں, وہ مجھے نقصان نہیں دے سکتا. یا دوسری طرح بعض محدثین نے اس کو اس طرح پڑھا کہ فاسلم, میرا جو وہ شیطان ہے مسلمان ہو چکا ہے. تو باقی جو جتنے لوگوں کے ساتھ شیطان ہے ان کو وسوسے دیتے ہیں, اور نماز میں آ کر جو شیطان وسوسہ دیتا ہے آپ نے فرمایا یقال له الخنزب, اس کا نام خنزب ہے. وہ جب بندے کے پاس خنزب آتا ہے نمازی کو آ کر ہے اذکر قضا وقضا, فلاں فلاں بات یاد کر. اب یہ کھڑا نماز میں ہے اور پیچھے اپنی باتیں یاد کر رہا ہوتا ہے. دکاندار ہے تو کھڑا نماز میں اور گاہکوں کا دھیان ہوتا ہے, حساب کر رہا ہوتا ہے میرے فلاں فلاں سے اتنے پیسے لینے اتنے گاہک آئے ہیں. وہ شیطان آ کر کہتا اذکر قضا وقضا, فلاں فلاں بات یاد کر. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب ایسی صورتحال پیش آ جائے حتیٰ کہ وہ اس کو اس طرح یاد کرا دیتا, اسی حدیث میں ہے کہ بندہ بھول جاتا ہے کہ پڑھ کیا رہا ہے, پھر آپ نے فرمایا جب تو ایسی حالت پائے تو اعوذ باللہ پڑھ کر بائیں طرف تین بار جو ہے نا تھوک دو, تو اس سے اللہ تمہارا وسوسہ دور کر دے گا. اس صحابی نے پھر آ کر بتایا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, یا رسول اللہ آپ کے بتائے نسخے پر میں نے عمل کیا, تعوذ پڑھ کر تین بار اس کو پھونک دیا ہے, تو اس کے بعد پھر مجھے وہ وسوسہ نہیں آیا. تو یہ علاج ہے اس کا. ترک رفائدان کی دلیل جو بلیلوی پیش کرتے ہیں ان کے بارے میں, وہ بے شمار چیزیں پیش کرتے ہیں. دو بڑی بڑی دلیلیں پیش کرتے ہیں, ایک دو گھوڑوں کے دموں والی روایت پیش کرتے ہیں, حالانکہ اس کے اندر نہ رکوع جانے کا ذکر ہے نہ رکوع سے اٹھنے کا ذکر ہے. اور جتنے بھی محدثین اس حدیث کو ذکر کیا وہ تحیات کے باب میں لائے ہیں, کسی نے بھی اس کو رکوع والی رفع دیان کے ضمن میں ذکر نہیں کیا, اور نہ ہی اس کے اندر رکوع والی رفع دیان کا ذکر موجود ہے. پھر یہاں ایک اور بات سوچنے کی ہے, اس مسلم کی حدیث میں آگے وضاحت ہے نا, جابر ابن سمرہ کی حدیث میں ہی وضاحت کیا ہے, نبی علیہ السلام کے پیچھے صحابہ نماز پڑھتے تھے, اور جب نماز پڑھتے تھے تو سلام کہتے وقت صحابہ نے دائیں طرف السلام علیکم ہاتھ اٹھا فائدان ہاتھ اٹھا لیا, بائیں طرف سلام کیا تو ہاتھ اٹھا لیا. آپ نے فرمایا کیا ہے, مجھے تمہیں دیکھتا ہوں شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ ہلاتے ہو, نماز میں سکون کیا کرو. اب آپ بتائیں گھوڑا جو ہے اس کی کتنی دمیں ہوتی ہیں؟ ایک ہی ہوتی ہے, دو تو نہیں نہ ہوتی. تو جو سلام اتحاد کی صورت وہ تو ایک ہاتھ سے کر رہا نا, اس کی تشبیہ تو سلام والے رفع دیان سے بنتی ہے. جو رکوع جاتے اٹھتے کرتے ہیں وہ دو ہاتھوں کے ساتھ ہوتی ہے, دونوں کندھوں یا کانوں تک اٹھاتے ہیں, تو یہ تشبیہ تو رکوع والی بنتی ہی نہیں ہے. یا تو کوئی ہمیں بتایا نا کہ ایسے گھوڑے بھی ہوتے ہیں جن کی دو دمیں ہیں اور پھر اس حساب سے جو ہے نا دو ہاتھوں والی رفع دیان ہو. اسی طرح یہ بھی یاد رہے ایک عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا, اس عمل کو شریر گھوڑوں کی دموں سے تشبیہ دینا ویسے ہی دیتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رفع دین کیا، اس کو سارے یہ لوگ مانتے، اتنا ہی کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں منسوخ ہو گیا ان میں سے، پہلے کیا تھا پھر چھوڑ دیا، چلو اتنا تو مانا نا آپ نے کیا تھا، اب جو عمل خود آپ نے کیا تھا کیا وہ شریر گھوڑوں جیسا ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ بات ہی غلط ہے. اس لیے امام بخاری نے فرمایا من احتج بے حدیث جابر ابن سمرہ تعالی من رفع الیدین عند رکوع و رفع منہ فلیس له حظ من العلم. جو آدمی جابر بن سمرہ کی حدیث کو رکوع جاتے اور اٹھتے وقت رفع یدین کی ممانعت پر پیش کرتا ہے، امام بخاری فرماتے اس کا علم میں کوئی حصہ نہیں ہے، جاہل مطلقہ پرلے درجے کا، جو دلیل دیتا ہے یہ. اور دوسری روایت عبداللہ بن مسعود سے پیش کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے فرمایا کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں رسول اللہ والی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ فصلی فلم یرفع الا مرۃ واحدہ. انہوں نے نماز پڑھی پھر ایک ہی بار رفع یدین کیا، پھر نہیں کیا. یہ روایت پیش کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود سے، حالانکہ اس روایت کو بے شمار محدثین نے اس کی تضعیف اور کمزوری ذکر کر دی ہوئی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے جوز رفع یدین کے اندر، اسی طرح امام ابن خزیمہ نے اپنی کتاب الصلاۃ میں، ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے تلخیص الحبیر میں، اور ابن ابی حاتم رازی نے اپنی علال الحدیث کے اندر ذکر کیا ہے کہ یہ روایت بالکل صحیح نہیں ہے. بہرحال آپ غور کریں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ جو روایت ہے، اس میں اختصار کر دیا راوی نے ایک لمبی حدیث کا، کیونکہ امام ابو داؤد نے یہ روایت نقل کر کے سنن میں لکھا ہے کہ آدھا حدیث مختصر من حدیث طویل، یہ حدیث لمبی روایت کا اختصار ہے. فلیس بصحیح علی ھذا المعنی، اور بعد میں علی ھذا اللفظ، یہ لفظوں اور معنوں میں صحیح بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک لمبی حدیث کا اختصار ہے. راوی نے اختصار کرتے ہوئے اس میں یہ دوبارہ نہ کیے کہ لفظ بڑھا دیے. اب لمبی حدیث کیا ہے؟ ابو داؤد میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، میں صرف آپ کو بتاتا ہوں وہ لمبی حدیث آپ وہاں سے دیکھیں، کتاب الاثار جو امام محمد بن حسن شیبانی کی کتاب ہے، کیوں ہمارے بھائی اس کو تو بڑی حجت سمجھتے ہیں نا کہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد نے اس کتاب کو مرتب کیا اور اس کو امام ابو حنیفہ کی کتاب بھی قرار دیا جاتا ہے. کتاب الاثار اس میں عبداللہ بن مسعود والی روایت نقل کرتے ہیں کہ ابن مسعود آئے، سات دو شاگرد تھے، ابن مسعود کے شاگرد پیچھے ہٹے تاکہ آپ آگے بڑھ کر امامت کروائیں، تو عبداللہ بن مسعود نے ایک کو دائیں طرف کھڑا کر لیا، ایک کو بائیں طرف کھڑا کر لیا، اذان بھی نہیں کہی، اقامت بھی نہیں کہی، درمیان میں کھڑے ہو کر امامت کروائی، اور جب رکوع میں گئے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھنے کے بھی ایک ہاتھوں گھٹنوں کے درمیان رکھ لی، اس کو تطبیق، اس طرح انہوں نے نماز پڑھی. اب کیا انبیاء مانتے ہیں؟ امام محمد بن حسن شیبانی نے خود یہ روایت لکھ کر عبداللہ بن مسعود کی آگے فرمایا ہے لم ناخذ بقول ابن مسعود فی الثلاثۃ، ان تینوں مسئلوں میں عبداللہ بن مسعود کی بات کو نہیں لیتے. جب ادھر ہم بات کریں کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود تو وہ تھے جو رسول اللہ کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے، ابن عمر تو چھوٹے تھے بچے تھے، یہ پیچھے کھڑے ہوتے تھے، انہیں کیا پتا تھا رسول اللہ نے رفع یدین کی یا چھوڑ دی. چلو میں کہتا ہوں اگر یہی بات مان لی جائے کہ عبداللہ بن مسعود پیچھے ہی کھڑے ہوا کرتے تھے، تو کیا عبداللہ بن مسعود کو یہ بات نظر نہیں آئی تھی کہ رسول اللہ نے ہاتھ گھٹنوں پر رکھے ہیں درمیان میں؟ حالانکہ اس بات کے سارے قائل ہیں کہ یہ کام منسوخ ہو چکا ہے، پہلے گھٹنوں کے درمیان رکھتے تھے پھر بعد میں گھٹنوں پر رکھنے کا حکم دیا گیا، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے. اس لیے عبداللہ بن مسعود کی نماز تو وہ خود ماننے کو تیار نہیں ہوتے. بہرحال اس پر بڑی بڑی کتابیں ہیں. خانہ کعبہ میں 20 تراویح کی شرعی حیثیت کی وضاحت فرمائیں. میرے بھائیو خانہ کعبہ کے وہاں جتنے امام ہیں نا، ان اماموں کا موقف یہ ہے کہ 11 رکعت نماز جو ہے نا رات کی قیام اللیل جو یہ سنت ہے. اب شاہ سعود کی حکومت جب آئی تو پہلے اس سے 4 مسلح تھے بیت اللہ میں، انفیوں کا، شافیوں کا، مالکیوں کا، حنبلیوں کا، اپنے اپنے مسلح چاروں طرف ڈالے ہوئے ہیں. اب اگر شافیوں کی نماز کا ٹائم ہو گیا تو ان بھی امام مسلح پر بیٹھا، مقتدی بھی بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ شافی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، یہ پڑھا کے جائے گا پھر ہم نماز پڑھیں گے. ہر ایک اپنے اپنے مسلح پر امامت کرواتا. شاہ سعود کے خاندان انہوں نے آ کر یہ کام کیا، تمام مسلح ختم کر کے ایک مسلح مسلمانوں کا قائم کیا کہ اللہ کے گھر کو تو معاف کر دو، یہاں ایک امام کے پیچھے نماز پڑھو. اب چونکہ وہاں پر نماز پڑھنے والے مختلف طبقات کے لوگ جاتے ہیں، جس طرح حدیثوں کا وہ قبلہ ہے، بریلویوں کا بھی وہی قبلہ ہے، دیوبندیوں کا بھی وہی قبلہ ہے، شیعہ کا بھی وہی قبلہ ہے، جتنا اسلام کا نام لینے والے سب کا وہی قبلہ ہے. اب ان میں کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جو 20 پڑھنے والے ہیں، کوئی ایسے لوگ ہیں جو 36 پڑھنے والے ہیں، کوئی ایسے لوگ ہیں جو 11 پڑھنے والے ہیں. تو ان کے یہاں چونکہ 11 رکعت سنت ہے، انہوں نے اس کا طریقہ یہ کیا ہے کہ ایک امام 10 رکعت پڑھاتا ہے چلا جاتا ہے، اس کی تو 10 ہو گئی، پھر دوسرا آتا ہے وہ آ کر 10 پڑھاتا ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے، بلکہ تاک راتوں میں پچھلی راتوں میں تیسرا بھی آ کر 10 رکعتیں پڑھاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ایک رکعت نماز وتر پڑھتے ہیں، ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں، ان کی کل 11 بن جاتی ہے. امام کی تو 11 ہی ہیں، جس نے 20 پڑھنی ہوتی ہے 10 ایک کے پیچھے پڑھ لیتا ہے، 10 دوسرے کے پیچھے. دوسری بات ہے، اگر بالفرض مان ہی لیا جائے کہ وہ 20 ہی پڑھاتے ہیں، تو کیا ہمارے بھائیوں کو ان کا ایک وتر بھی پسند ہے؟ وہ ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں، پھر ایک رکعت وتر میں وہ رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر قنوت نازلہ بھی کرتے ہیں، لبڑی لمبی لمبی قنوت پڑھتے ہیں، کیا اس کو بھی ماننے کو تیار ہیں؟ اسی طرح وہ جب نماز پڑھتا ہے ان کا امام پڑھاتا ہے تو وہ رفائی دان بھی کرتا ہے، ہاتھ بھی سینے پہ باندھتا ہے، آمین بھی اونچی کہتا ہے، کیا یہ مسئلہ بھی پسند ہے؟ صرف تراوی کا مسئلہ ہی ہے؟ اصل میں ہمارے بھائیوں کا دلیل یہ نہیں ہے، ان کے ہاں دلیل چار دلیلیں ہوتی ہیں، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ مدینے والوں کا عمل کوئی ان کے ہاں پانچواں اصول نہیں ہے، یہ مالکیوں کا اصول ہے، اور وہ بھی بعد والے مالکیوں کا، امام مالک کا بھی نہیں ہے۔ بہرحال عمل آل مدینہ علماء اناس کے حجت نہیں ہے، اس لیے امام محمد بن حسن شیبانی نے کتاب لکھی تھی، اس کا نام ہے کتاب الحجہ علی اہل المدینہ، کتاب الحجہ علی اہل المدینہ، مدینے والوں کے خلاف چار جلدوں میں چھپی ہے۔ اگر مدینے والوں کا عمل ان کے حجت ہے تو امام محمد کو کیا مصیبت پڑ گئی تھی مدینے والوں کا رد کرنے کی؟ تو یہ اصول ہی کوئی نہیں ان کا، بس بے اصولی باتیں کرتے۔ میں نے سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک دو دفعہ چاک کیا گیا، جسے جبریل علیہ السلام نے کیا۔ بالکل صحیح ہے، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے، معراج والی حدیث میں موجود ہے، اور بچپن کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے ہاں تھے وہ بھی صحیح حدیث میں موجود ہے۔ اگر ایک آدمی عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے، عشاء کی جماعت ہو رہی ہے، ایک آدمی مغرب کی نماز پڑھنی ہے، کیا وہ مغرب پڑھے گا یا عشاء کی نماز؟ بہتر صورتحال یہی ہے کہ جو موجودہ نماز ہے وہ پڑھ لے، پہلی تو پہلے ہی اپنے وقت سے رہ چکی ہے، تو اس لیے پہلے جو جماعت کھڑی ہے وہ نماز پڑھ لے، بعد میں یہ دیکھ لوں، بعد میں باقی جو ہے نا وہ اپنی نماز پوری کر لے۔ یہ ایک بھائی نے سوال لکھا ہے، میرا مسئلہ ہے کہ میں اپنی بیوی کو تین مرتبہ طلاق کا لفظ کہہ چکا ہوں، اب اسلامی نقطہ نگاہ سے مجھے بتا دیں کیا طلاق مؤثر ہوگی کہ نہیں؟ میری بیوی اس دن سے مجھ سے علیحدہ اپنی والدہ کے گھر میں ہے۔ میرے بھائی یہ تو بڑا معروف مسئلہ ہے، جب کوئی آدمی ایک ہی مجلس میں اکٹھی تین طلاقیں، طلاق 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 کہہ دیتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ عبداللہ بن عباس سے مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، کان طلاق العہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بکر و ثنتین من خلافۃ عمر طلاق ثلاث واحدہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دو سالوں میں طلاقیں تین جو ہوتی تھی وہ ایک ہی شمار ہوتی تھی۔ تو حضرت عمر کا جب زمانہ آیا لوگوں نے اس میں جلد بازی سے کام لیا، عمر نے فرمانے لگے ان الناس قد استعجلوا فی امر کانت لهم فیہ اناث، لوگوں نے اس معاملے میں جلد بازی سے کام لینا شروع کر دیا جس میں ان کے لیے ڈھیل اور مہلت تھی، تو انہوں نے کہا فلو امضیناہ علیہم، کاش کہ ہم تینوں ہی ان کے اوپر لاگو کر دیں، فامضاہ علیہم، تو انہوں نے ان پر لاگو کر دی۔ اب یہ حضرت عمر کے اپنے دو سالوں تک بھی تین ایک ہی شمار ہوتی تھی، اب جو انہوں نے تین لاگو کی، کیوں کی؟ یہ دیکھا کہ لوگ کثرت سے دے رہے ہیں اور ان کو سزا دی جائے، تو حق میں وقت بسا اوقات اپنی عوام کو سیدھی راہ پر قائم رکھنے کے لیے کچھ جائز چیزیں بھی ان پر منع کر دیتا ہے، پابندی عائد کر دیتا ہے، اس کو تعزیر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے فقہ اناف نے بھی اس بات کو مانا ہے، فقہ انفی کی بڑی مشہور کتاب جامع الرموز میں اور مجمع الانہر میں، اور اس کی شرح جو ہے یہ درر المنتقی میں اور آشیہ تحتاوی علی در مختار میں، چاروں فقہ انفی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر نے لوگوں کے درمیان، بلکہ اس میں الفاظ یہ ہیں، کہتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّهُ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ إِذَا أُرْسِلَ الثَّلَاثُ جُمْلَةً لَمْ يُحْكَمْ إِلَّا بِوُقُوعِ وَاحِدَةٍ إِلَى زَمَنِ عُمَرَ رضی اللہ عنہ ثُمَّ حَكَمَ بِوُقُوعِ الثَّلَاثِ لِكَثْرَتِهِ بَيْنَ النَّاسِ سیاستن، اور ایک دوسرے نسخے میں الفاظ تحدیدن، کہتے ہیں کہ جان لیجئے ابتدائے اسلام میں جب اکٹھی تین طلاقیں دی جاتی تھی، لم یحکم الا بوقوع واحدہ، ایک ہی طلاق کے وقوع کا حکم لگایا جاتا تھا حضرت عمر کے زمانے تک۔ جب حضرت عمر نے دیکھا لوگوں نے کثرت سے طلاقیں دینا شروع کر دی، ثم حکم بوقوع ثلاث سے لکثرت ہی بین الناس سیاستن، انہوں نے سیاسی اعتبار سے لوگوں کے درمیان تین کے واقع ہونے کا حکم لگایا کہ لوگ کثرت طلاقیں دینے لگے۔ بہرحال شرعی فیصلہ وہی تھا جو رسول اللہ کے زمانے میں تھا، ابو بکر صدیق کے زمانے میں تھا، خود حضرت عمر کے ابتدائی دو سالوں میں تھا، اور حضرت عمر کے الفاظ بھی بتاتے ہیں کہ ان الناس قد استعجلوا فی امر کانت لهم فیہ اناث، لوگوں نے اس معاملے میں جلد بازی کی جس میں ڈھیل اور مہلت تھی، اگر تین کٹھی دے دی جائے تو پھر مہلت گائے کی رہی، حضرت عمر خود بتا رہے ہیں کہ اس میں مہلت تھی، تو اس لیے وقفہ بعد وقفہ تین طلاقوں کا طریقہ ہے، ایک اکٹھی ایک مجلس کی تین طلاقیں دے دیں تو ایک طلاق شمار ہوتی ہے، اس کے بعد مرد کو دوران عدت رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے، اگر عدت گزر جائے تو پھر اکٹھے ہونا چاہے تو نیا نکاح کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال یہ بڑا معروف مسئلہ ہے، اس کا یہی حل ہے، اگر عدت موجود ہے تو رجوع کر لیں، اگر عدت گزر چکی ہے تو آج سر نو نکاح کر کے دونوں فریقہ رضامندی سے اکٹھا ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ کیا عقیقہ ضروری ہے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، کل غلام مرتہن بعقیقت، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہر لڑکا اپنے عقیقے کا عوض گروی رکھا ہوتا ہے، اب جو چیز آدمی گروی رکھے اگر بر وقت نہ چھڑا سکے تو کیا وہ چیز چھڑائے گا ہی نہیں؟ یہ تو گروی کا قاعدہ ہے کہ بر وقت نہیں چھڑا سکا، جب بھی ستا تو چھڑا لے، تو ساتویں دن سنت ہے، ساتویں دن اگر آپ کر سکتے ہیں تو کریں، اگر نہیں کر سکے پھر آپ کا بچہ گروی رکھا ہوا ہے عقیقے کے عوض، جب بھی آپ پھر عقیقہ کریں گے وہ گروی چھوٹے گی، کرنا اسی طرح لے گا. اس کا مطلب گروی رکھنے کا کہ اس وہ سفارش نہیں کر سکے گا جو محدثی نے ذکر کیا. کیا نماز میں ہاتھ کو نماز پڑھنے کے وقت ناف کے نیچے رکھنا درست ہے یا نہیں؟ بھائی یہ صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جامع ترمذی ارشاد فرمایا کہ نماز پر وقت ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھنا درست ہے. تو امام ترمذی کا قول ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا صحابہ سے کہیں بھی یہ بات ثابت نہیں ہے. ایک بھائی دوسرے کو لعین یا ملعون وغیرہ غصے میں آ کر کہتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کو سمجھایا جائے مسلمان کو لان تان کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ کافر کا بھی نام مختص کر کے لعنت نہیں کرنی چاہیے، مطلق کفار پر لعنت کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب قنوت کرتے تھے، عمر نے جو بھائی بن کعب کو امام بنا سی ابن خدامہ حدیث ہے، کانو یہ لعنون الکفر، وہ کافروں کو لعنت کرتے، نام نہیں لیتے تھے، مطلق یا اللہ کافروں پر لعنت فرما یوں کہا کرتے تھے. تو مسلمان کو لعنت کرنا گناہ کبیرہ ہے، اسے بچنا چاہیے. جبکہ وہ ایک حدیث میں بھی آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کبیرہ و من الخبائر شتم رجل والدیہ، کبیرہ گناہ میں سے آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے. اب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اپنے ماں باپ کو کوئی گالی دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اس کے باپ کو گالی دے گا، وہ جواب میں اس کے باپ کو گالی دے گا، یہ اس کی ماں کو گالی دے، وہ جواب میں اس کی ماں کو گالی دے، تو اس نے خود ہی اپنے ماں باپ کو گالی دی نا. تو یہ گالی دینا مسلمان کو، اپنے آپ کو، اپنے والدین کو، دوسرے کے ماں باپ کو گالی دینا، یہ گناہ کبیرہ ہے. جبکہ نبی علیہ السلام نے اس اونٹ کے بارے میں فرمایا جس کو ملونہ کہا گیا تھا کہ اس کے اوپر سامان اتار دو، یہ ملون ہے. میرے بھائیوں وہ شیاطین اس کے بارے میں یہ ہے، جس طرح حدیث میں ہے نا، آپ نے بکریوں کے بارے میں نماز پڑھنے کی اجازت دی اور اونٹوں کے بارے میں نماز پڑھنے سے منع کیا. کیوں؟ فرما فائنا خلقت من الشیاطین، فرما یہ شیاطین سے پیدا کیے گئے. اس لیے کہ جب یہ جوش میں آتا ہے نا، جس کے بارے میں حدیث میں موجودہ اور مشاہدے میں بھی لوگوں کے یہ ہوگا کہ جس وقت یہ جوش میں آتا ہے تو آدمی کو پکڑ کر نا پاؤں کے نیچے دبوچ کر اس کی گردن توڑ دیتا. اس لیے فرمایا فائنا خلقت من الشیاطین، تو شیاطین پر لعنت کا لفظ آ گیا تو کون سی بات ہے. یہ حدیث تقلید کو شرک کہتے ہیں. جبکہ سعودیہ والے امام شافی مالک احمد مقلد ہیں، میرے بھائیوں جتنے ان کے امام ہیں، میرے پاس ان کا مستقل رسالہ موجود ہے جو ان کے وہاں سعودیہ سے چھپتا ہے، جس میں ان کے علماء کے فتاوے ہیں، اس کے اندر انہوں نے تقلید کو بالکل ناجائز لکھا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی مسئلہ پیش ہے اہل علم جو ہیں وہ اس کو کتاب و سنت میں دیکھتے ہیں، کتاب و سنت کی روح سے رہنمائی کرتے ہیں، اور عوام جو کتاب و سنت کا بتایا مسئلہ اس پر عمل کرتے ہیں. اب شرک کی ہر صورت میں شرک نہیں ہوتا، بعض صورتوں میں تقلید حرام ہے، بعض میں شرک ہے. شرک اس وقت بنتی ہے جب اللہ اور اس کے رسول کا ایک سری اور واضح حکم معلوم ہو اور اس کے ہوتے ہوئے پھر کسی کی بات مانے تو یہ کفر اور شرک ہے، اور اس کو انفی علماء بھی کفر اور شرک کہتے ہیں. مولوی سرفراز صفدر صاحب نے اپنی کتاب جو ان کی تقلید کے اوپر ہے، الکلام المفید فی وجوب تقلید، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مقلد یہ بات ٹھان لیتا ہے کہ وہ اس کے پاس سامنے صحیح حدیث بھی آ جائے پھر قول امام کو ہی لے گا، تو وہ کفر اور شرک کا ارتکاب کرے گا کہ اللہ رسول کے حکم کے مقابلے میں کسی کا حکم مانو گے تو وہ شرک ہی ہوتی ہے. ہاں اگر تقابل نہیں ہے تو اس صورت میں شرک نہیں ہوتا، البتہ اس کی جواز بھی نہیں ہے. آپ عوام الناس پر ہے، علماء سے سوال کریں، علماء کا کام ہے کتاب و سنت کی روح سے مسئلے بتائیں. فصل اہل ذکر فرمانا علم والوں سے، ذکر والوں سے مسئلے پوچھا کرو. اب کوئی اس میں قید نہیں کہ اہل ذکر چار ہی ہوں، اہل ذکر تو چار نہیں ہے نا. تو اللہ کہتے اہل ذکر چار میں منحصر کر کے لوگوں نے بیڑا غرق کر دیا. کہتے ہیں چار اماموں سے باہر نکلنا ناری اور جنمی ہونا ہے. احمد یار خان نے بھی اپنی کتاب جال اکمہ بھی لکھا ہے، اور مولوی خیر محمد جلندری دیوبندی جو ان کے اثار خیر کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ چار سے باہر نکلنا کہتے ہیں بالکل حرام ہے اور جہنمی بننا ہے جو چاروں میں سے کسی کی نہیں مانتا. حالانکہ اگر یہ بات ہے تو ایک امام کی تقلید کر کے باقی تینوں کو مانا اس نے، بلکہ ایسی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ مقلدین رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھتے تھے کئی، اس لیے کہ شافیوں کے ساتھ لڑائی کرنی ہوتی تھی. یہ موجم البلدان کے اندر بہت جگہ پر موجود ہے. اگر کسی آدمی کو کا بتر رہ جائے تو صبح بھی پڑھ لے، اشراق کے وقت بھی، بھائی جب بھی یاد آ جائے پڑھ لے. رسول اللہ کے ابو داود میں حدیث من نام عن الوتر فل یصلی اذا اصبح ذکرہ، جو آدمی بتر پڑھنے سو جائے، ہاں وہ نسی ہو یا بھول جائے، فل یصلی اذا اصبح ذکرہ، جب بھی صبح اٹھے یا جب بھی یاد آ جائے اس کو پڑھ لے، تو اس کو پڑھا جائے گا. جمعہ کے دن جو آدمی رسول پاک پر 80 مرتبہ درود پڑھے، 80 سال گناہ معاف، اس کا مجھے نہیں پتا. کثرت سے البتہ درود پڑھنے کا حکم دیا گیا، یہ صحیح حدیث موجود ہے. بعض لوگ قرآن پاک قبرستان لے جاتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر رسالۂ ثواب میت کے لیے پڑھتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں قرآن پڑھو، انہیں قبریں نہ بناؤ، جس سے معلوم ہوتا ہے قبروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا. یہ ابو داؤد، یہ صحیح حدیث موجود ہے. ادھر بھی ہے، جو آدمی روزہ رسول پاک پر جا کر درود پڑھتا ہے، آپ اس کو خود سنتے ہیں، سننے والے کسی صحیح حدیث کا مجھے علم نہیں ہے. کیا روزہ رسول پر مروجہ درود بھی صلوات و سلام علیکم، بھائی وہی درود پڑھیں جو حدیث میں ہے، جو نبی علیہ السلام نے بتایا، اپنی طرف سے بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یا قبروں کی زیارت کی جو دعا رسول اللہ نے سکھائی ہے وہ قبور پہ اوپر جا کر پڑھی جاتی ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں، یا نبی کی ہو غیر نبی کی قبر ہو، جس کی بھی قبر ہے وہاں جا کر وہی دعا پڑھیں جو قبر پر دعا پڑھنے کی سکھائی گئی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ رفع دان بلند آواز سے آمین یا دیگر مسائل اجتہادی اور فروعی مسائل ہیں. بھائی اجتہاد وہاں ہوتا ہے جہاں صحیح نص موجود نہ ہو. جب ایک طرف صحیح حدیث موجود ہے پھر اجتہاد کی ضرورت کیا ہے؟ ان کے نہ کرنے کرنے سے فرق نہیں آتا. فرق آتا ہے جب پتہ چل جائے کہ مسئلہ صحیح اور متواتر حدیث کو بھی مان کے. کہ ایسے بھی انفیاں جنہوں نے کہا کہ رفع دان کرنا سندن اور عملاً متواتر ہے. اب جو تواتر ہوتا ہے اس کا تو انکار ہی کفر ہوتا. انور یا کشمیری نے اپنی کتاب نیل الفرقدین میں لکھا ہے کہ رفع دان کرنا سند کے اعتبار سے متواتر ہے، عمل کے اعتبار سے متواتر ہے. بہرحال جو چیز صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے اس کے ہوتے ہوئے پھر کسی اجتہاد اور قیاس کی عادت نہیں ہوتی. اجتہاد وہاں ہوتا ہے جہاں صحیح نص نہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تلاوت کلام حکیم جید علماء کرام کی تقاریب نت نئے جہادی ترانوں کے والیومز صاف اور بہترین ایم پی ایکس ساؤنڈ فلٹر پر پاکستان بھر میں بہترین آڈیو سیریز ریکارڈنگ کا مرکز القاسیہ کیسٹ سیریز و کتب لائبریری 4 لیک روڈ چبرجی چوک لاہور. فون 7230549.